السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد بدھ کو ایک ایسے وقت میں کابل پہنچے ہیں جب طالبان قیدیوں کی رہائی سے متعلق افغان حکومت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تاہم خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کی حمایت کرے گی۔ توقع ہے کہ امریکی سینٹ کرونا وائرس سے اوتہ برا ہونے کے لیے آج 8.3 ارب ڈالرز کے ہنگامی اخراجات کا بل منظور کرے گی، جس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دستخط کرنے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایوییشن انڈسٹری اس وقت مشکلات کا شکار ہے، اور سینٹ نے ملک میں بچوں کے اغوا، زیادتی اور قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات کے تدارک کے لیے زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری بل سن 2019 کی منظوری دے دی ہے۔ کراچی کے علاقے رضویہ سوسائٹی میں رہائشی عمارت گرنے سے کم از کم 5 افراد ہلاک، جبکہ 2 درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے ایک وفد نے شمال مشرقی دہلی کے فساد زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ فساد منظم سازش کا نتیجہ ہے، اور اس کو انجام دینے کے لیے باہر سے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے غیر ملکیوں کے بعد اب اپنے شہریوں پر بھی عمرے کی پابندی عائد کر دی ہے۔ اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے 14th انٹرنیشنل وومن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے والی خواتین میں اس سال انسانی حقوق کے علمبردار جلیلہ حیدر بھی شامل ہیں، جن کا تعلق بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی سے ہے۔ یہ تین شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد نے طالبان کے سیاسی امور کے رہنما ملا عبد الغنی برادر اور ان کی ٹیم سے ملاقات کی ہے، جس کے دوران امن معاہدے میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات ایسے موقع پر ہوئی ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے بعد بھی افغانستان میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی افواج نے بدھ کو 11 روز بعد افغانستان میں فضائی کارروائی کرتے ہوئے طالبان کو نشانہ بنایا تھا، اور اس حملے کو دفاع کی جانے والی کارروائی قرار دیا تھا۔ ملا عبد الغنی برادر سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بدھ کے روز ٹیلی فون پر تفصیلی بات چیت کی تھی۔ اس رابطے کے بعد زلم خلیل زاد کی ملا عبد الغنی برادر سے ملاقات کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ زلم خلیل زاد نے جمعرات کو طالبان رہنما سے ملاقات کے بارے میں اپنے کئی ٹویٹس میں ذکر کیا۔ زلم خلیل زاد نے دونوں فریقوں پر زور دیا ہے کہ بڑی تعداد میں قیدیوں کو رہا کریں، جبکہ افغان حکومت کا قیدیوں کی رہائی کے بارے میں موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ صدارتی نائب ترجمان داوا خان میناپال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بین الاقوام مذاکرات میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ زلم خلیل زاد کے خصوصی نمائندے نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکی قیدیوں کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے اپنے وعدے پر قائم ہے۔ زلم خلیل زاد بدھ کے روز کابل پہنچے تھے اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سمیت افغان سیاستدانوں سے ملاقات کی تھی۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے جمعرات کے روز فیصلہ کیا کہ پروسیکیوٹرز افغانستان میں تمام متحرک فریقوں کی جانب سے کیے جانے والے جنگی جرائم کی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ پروسیکیوٹر فاتح بن سودا چاہتے ہیں کہ سن 2001 سے شروع ہونے والی لڑائی میں امریکی فورسز، افغان فورسز اور طالبان جنگجوؤں کی کارروائیوں پر گہرائی سے جائزہ لیا جائے۔ ایک زیریں عدالت نے پچھلے سال اس کوشش کا راستہ روک دیا تھا، اور کہا تھا کہ عدالت کو ان کیسوں پر توجہ دینی چاہیے جن میں پروسیکیوٹرز کو کامیابی کے زیادہ مواقع ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں جنگی جرائم کی تحقیقات کو مسترد کیا ہے، اور وہ آئی سی سی کو تسلیم نہیں کرتا۔ افغانستان نے بھی اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے طور پر تحقیقات کرے گی۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے آئی سی سی کے فیصلے کو سراہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ متاثرہ لوگوں کے حقوق احتساب کی پذیرائی کرتا ہے، جو پہلی مرتبہ امریکہ کو اس کی کارروائیوں کا مرتکب قرار دے گا۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ نے بچوں کی اغوا، زیادتی اور قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات کے تدارک کے لیے زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری بل سن 2019 کی منظوری دے دی ہے۔ قانون کا مقصد بچوں کے خلاف مجرمانہ سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے خصوصی قوانین کا نفاذ کرنا اور اغوا یا گمشدہ بچوں کو بازیاب کرانا ہے۔ اس قانون کے دیگر مقاصد میں بچوں کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے نئے اداروں کے کام اور پہلے سے رائج طریقۂ کار میں ہم آہنگی پیدا کرنا بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ اس قانون کا نام کم سن زینب انصاری کے نام پر رکھا گیا ہے، جسے اغوا اور ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ زینب سے جنسی زیادتی اور قتل کے واقعے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایویشن انڈسٹری اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، اور ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ مذہبی ٹورزم تھی جو موجودہ صورتحال میں مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ پاکستان سے ایویشن انڈسٹری کو روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث اب تک 7,60,000 سے زائد مسافروں کی اسکریننگ کی گئی ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے غیر ملکیوں کے بعد اب اپنے شہریوں پر بھی عمرے کی ادائیگی کی پابندی عائد کر دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کے مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں سعودی شہریوں اور دیگر مقامی زائرین پر داخلے پر غیر معمولی پابندی کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سعودی عرب کے اہم کاروباری شہر اور دارالحکومت ریاض میں کرونا وائرس کا پہلا کیس 3 روز قبل سامنے آیا تھا، جبکہ گزشتہ روز ایک اور شخص کو علاج کی غرض سے اسپتال منتقل کیا گیا جس کو فلو کی طرح کا عارضہ لاحق تھا۔ جن 2 سعودی شہریوں میں مبینہ کرونا وائرس سامنے آیا ہے وہ دونوں حالیہ دنوں میں ایران کا سفر کر چکے ہیں، جبکہ انہوں نے حکام کو اس حوالے سے لا علم رکھا تھا۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں گزشتہ دنوں ہونے والے فسادات کے بعد انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ واقعے کی نئی ویڈیوز منظر عام پر آنے اور فسادات کا شکار ہونے والے افراد کی داستانیں ان واقعات کی سنگینی بیان کر رہی ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق حملہ آوروں نے جہاں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، وہیں پولیس پر بھی پتھراؤ اور لاٹھیوں سے حملہ کیا۔ اس حوالے سے مختلف ویڈیوز گردش کر رہی ہیں۔ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چاند باغ کے علاقے میں مشتعل ہجوم نے پولیس اہلکاروں کو بھی گھیرے میں لے رکھا ہے۔ بھارتی نشیاتی ادارے NDTV کے مطابق اس علاقے میں پولیس کی جانب سے مشتعل ہجوم پر آنسو گیس کے شیل برسائے گئے تھے، لیکن بعد میں درجنوں افراد اس علاقے میں جمع ہو گئے اور پولیس اہلکاروں کو قابو کر لیا۔ ترک لیڈر رجب طیب اردوان اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جمعرات کے روز ایک اعلی سطحی اجلاس کر رہے ہیں، جس کا مقصد ترکی اور روس کے درمیان شام کے جنگ زدہ صوبے ادلب میں تناؤ کو کم کرنا ہے۔ ماسکو اور انقرہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عمومی طور پر ساجیدار ہیں، لیکن وہ ادلب میں بظاہر ایک دوسرے کے خلاف ناگزیر تصادوں میں ملوث ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات برائے 2020 میں ڈیموکریٹک پارٹی کا امیدوار بننے کا مقابلہ سپر ٹیوزڈے کی ووٹنگ کے بعد بظاہر سینیٹر برنی سینڈرز اور سابق نائب امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ہی رہ گیا ہے۔ سپر ٹیوزڈے کو امریکہ کی 14 ریاستوں میں ووٹنگ کے بعد نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ بھی صدارتی نامزدگی کی دوڑ سے الگ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم پر $60 کروڑ کی خطیر رقم خرچ کی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے 14th انٹرنیشنل وومن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے والی خواتین میں اس سال انسانی حقوق کی علمبردار جلیلہ حیدر بھی شامل ہیں۔ جلیلہ حیدر بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور انسانی حقوق کی علمبردار ہیں۔ انہیں بلوچستان کی آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ ایوارڈ دینے کی تقریب میں صدارت کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا کہ خواتین موضوع گفتگو بنائے جانے کے بجائے بزنس اور اپنی کمیونٹی میں لیڈرشپ کے مواقع حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ انہوں نے ایوارڈز حاصل کرنے والی خواتین کو دعوت تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ایسی ہی باہمت خواتین کی اشد ضرورت ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں. VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹ ہیں. امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیلزاد بدھ کو ایک ایسے وقت میں کابل پہنچے ہیں جب طالبان قیدیوں کی رہائش سے متعلق افغان حکومت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تاہم خلیلزاد نے کہا کہ امریکہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کی حمایت کرے گا. اسلام آباد سے اس کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل.
گزشتہ ہفتے امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کے بعد امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیلزاد نے طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر سے ملاقات کی, جس میں خلیلزاد کے بقول امن معاہدے کے بعد کیے جانے والے آئندہ کے اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ملا برادر سے ملاقات کے بعد خلیلزاد بدھ کو کابل پہنچے, جہاں انہوں نے افغان سیاسی رہنماؤں بشمول چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور سابق افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقاتیں کی ہیں. خلیلزاد ایک ایسے وقت کابل میں موجود ہیں جب افغان صدر اشرف غنی نے بین الافغان مذاکرات سے پہلے طالبان قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے, جس کے بعد بین الافغان مذاکرات کے مرحلے میں تاخیر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو آئندہ چند دنوں میں شروع ہونے کا امکان ہے. تاہم خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ قیدیوں کے تبادلے میں معاونت فراہم کرنے کی بات پر قائم ہے. تاہم امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیلزاد نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کیا جانا چاہیے. ادھر امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ طالبان دوحا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہیں.
The Taliban are honoring their peace but in terms of not attacking US and coalition forces but not in terms.
مارک ایسپر کے بقول طالبان امریکہ اور اتحادی فورسز پر حملے نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کے بقول وہ تشدد میں کمی کو برقرار نہیں رکھ رہے ہیں. تاہم ان کے بقول آئندہ چند روز کے دوران طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت کے لیے ماحول کو سازگار بنانا اہم ہے, جس کے لیے ان کے بقول امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیلزاد کابل میں موجود ہیں. تاہم افغان امور کے ماہر اور صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بعد بین الافغان مذاکرات کا مرحلہ آسان نہیں ہوگا.
بنیادی طور پہ اب جو دوسرا اہم مرحلہ ہونا ہے وہ بین الافغانی مذاکرات. وہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات جو تقریباً 18 مہینے ہوئے اس سے بھی مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ افغانستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے.
تاہم بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما وقائی کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں امریکہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے.
تو یہ سمجھ لینا کہ اگریمنٹ ہو گیا اور اس کے بعد یہ سب میز کے آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہونے کی ضرورت ہے. امریکہ کو اپنی اوور سائٹ رکھنی پڑے گی, اپنا پریشر رکھنا پڑے گا طالبان کے اوپر بھی کسی حد تک, اور افغان حکومت کے اوپر بھی, اور اس کو چلانا پڑے گا, یہ خود بخود نہیں چلے گا.
یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ ہفتے دوحا میں طے پانے والے معاہدے کے بعد 10 مارچ سے بین الافغان مذاکرات کے مرحلے کا آغاز ہونا ہے, جس میں افغانستان میں پائیدار امن کے اصول اور افغانستان کے سیاسی مستقبل سمیت کئی دیگر امور زیر بحث آئیں گے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں تشدد میں تخفیف کے سمجھوتے کے آغاز کے بعد امریکہ نے طالبان کے خلاف جو حملہ کیا اس بارے میں قانون سازوں کے سوالات کے جواب وزیر دفاع مارک ایسپر اور امریکی فوج کے اعلی ترین عہدیدار مارک ملے نے دیے ہیں. پینٹاگون سے کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
امریکہ کے محکمہ دفاع کے دونوں اعلی عہدیداروں نے کیپیٹل ہل پر سیشن میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کا دفاع کیا, تاہم یہ اعتراف بھی کیا کہ اس کا آغاز ملے جلے نتائج سے ہوا. وزیر دفاع ایسپر نے کہا
And the results so far have been mixed. The Taliban to their are honoring their peace fit in terms of not attacking US and coalition forces but not in terms of sustaining the reduction
of violence. وہ کہہ رہے ہیں اب تک نتائج ملے جلے ہیں. طالبان امریکی فوجوں اور اتحادی فورسز پر حملے نہ کرنے کے وعدے کا احترام کر رہے ہیں لیکن تشدد میں تخفیف کو برقرار رکھنے کے حوالے سے نہیں. اور سامعین یہ چیز بدھ کے روز ہلمند میں طالبان جنگجوؤں کے خلاف امریکہ کے ایک فضائی حملے پر منتج ہوئی تھی جو گزشتہ 11 دن میں ان جنگجوؤں کے خلاف امریکہ کا پہلا حملہ تھا جو امریکہ کے کہنے کے مطابق ایک افغان چیک پوائنٹ پر سرگرمی سے حملے کر رہے تھے. امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا
It's the commitment I made to the Afghans when I was there on Saturday. We will continue to defend the Afghans, support them.
وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ وعدہ تھا جو میں نے افغانوں سے اس وقت کیا تھا جب میں ہفتے کے روز وہاں گیا تھا. یعنی یہ کہ ہم افغانوں کا دفاع کرنا اور ان کی حمایت کرنا جاری رکھیں گے. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع کے. ہفتے کے روز ہونے والے امن معاہدے کے بعد سے افغان فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. تاہم امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے کہا کہ اس سمجھوتے سے پہلے طالبان کے جو حملے تھے اس نوعیت کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. ان کے الفاظ
Of significance, there's no attacks in 34 provincial capitals, there's no attacks in Kabul, there's no high profile attacks, there's no suicide bombers, there's no vehicle borne suicide, no attack against the US forces, no attack against
وہ کہہ رہے ہیں 34 صوبائی دارالحکومتوں میں کوئی حملے نہیں ہوئے, کابل پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا, کوئی خودکش دھماکے نہیں ہوئے, گاڑیوں کے ذریعے کوئی خودکش حملہ نہیں کیا گیا, امریکی فورسز کے خلاف کوئی حملہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اتحادی فورسز کے خلاف. جو چیزیں عمل میں نہیں آئی ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے. یہ الفاظ تھے جنرل ملی کے. وزیر دفاع ایسپر نے بتایا کہ انٹر افغان مذاکرات کے لیے جو شرائط طے کی گئی ہیں انہیں یقینی بنانے کے لیے ایک امریکی ایل جی تمام فریقوں کو جمع کرنے پر کام کر رہے ہیں. منگل کے روز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کے ذریعے طالبان کے ایک سرکردہ مذاکرات کار سے بات کی تھی جو جنگ کے آغاز کے بعد سے کسی امریکی صدر اور طالبان کے درمیان پہلی ایسی گفتگو ہے جس کی اطلاع دی گئی ہے. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کی سینٹ نے ملک میں بچوں کے اغوا, زیادتی اور قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات کے تدارک کے لیے زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری بل سن 2019 کی منظوری دے دی ہے. مجوزہ قانون کا مقصد بچوں کے خلاف مجرمانہ سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے خصوصی قوانین کا نفاذ کرنا اور اغوا یا گمشدہ بچوں کو بازیاب کروانا ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
زینب الرٹ بل کم سن زینب انصاری کے نام پر رکھا گیا ہے جسے اغوا جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا. مذکورہ بل وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے پیش کیا جس کی قومی اسمبلی پہلے ہی متفقہ منظوری دے چکی ہے. اس بل کا اطلاق صرف وفاقی دارالحکومت کی حدود میں ہونا تھا, تاہم سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کی منظوری کے بعد اس کا دائرہ کار پورے ملک تک وسیع کر دیا گیا ہے. زینب الرٹ بل کے مقاصد میں بچوں کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے نئے اداروں کے کام اور پہلے سے رائج طریقہ کار میں ہم آہنگی پیدا کرنا بھی شامل ہے. اس قانون کی منظوری سے بچوں کے خلاف جرائم پر 10 سال سے عمر قید تک کی سزا دی جا سکے گی. زینب الرٹ بل کے لیے قائم کردہ قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی کی کنوینئر مہرین رزاق بھٹو کہتی ہیں کہ قانون کی عدم موجودگی کے باعث بچے عدم تحفظ کا شکار تھے اور ان کے خلاف جرائم میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس قانون کے ذریعے نہ صرف سزاؤں کا تعین کیا گیا بلکہ بچوں کے مقدمات سننے کے لیے خصوصی عدالتوں کی تشکیل بھی کی گئی ہے.
ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام معاملات کو اون کریں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یا جس طرح سے وہ ابیوز ہو رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ تمام صوبوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں لینی پڑیں گی. ریاست کو ان بچوں کی ذمہ داری لینی پڑے گی, ان کے کیئر کی, ان کی حفاظت کی. میں تو پوری امید ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جیسے نافذ العمل ہوگا اس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے.
بچوں کے تحفظ کے ادارے ساحل کے نمائندے ممتاز گوہر کہتے ہیں کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے یہ بل دیر آید درست آید کی مانند ہے، اور بچوں کے خلاف جرائم کے حوالے سے یہ بل مزاحمت کا کام کرے گا بشرط کہ اس قانون پر روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس قانون پر کس حد تک عمل درآمد ہو پاتا ہے۔
اس بل سے ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں، بہت سارے لوپ ہولز پر بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے موجود تھے، ان کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ اس بل کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور اس کو ٹائملی دیر آیت درست آیت کے مزاج اس کو سامنے لایا گیا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن پراپر ہوگی۔
زینب الرٹ بل کے تحت لاپتہ بچوں کی رپورٹ کے لیے ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے جس کا نمبر 1099 ہے۔ علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ میں سپر ٹیوزڈے کے مقابلوں میں صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں نے سابق نائب صدر پر تنقید میں اضافہ کر دیا ہے اور برنی سینڈرز کے حامیوں کو یہ باور کروانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے تاکہ وہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل نہ کر سکیں۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی دوڑ میں جو بائیڈن صفحے اول کے امیدوار بن کر ابھرے ہیں اور اب انہیں پارٹی کے ان ڈیلیگیٹس یا مندوبین کی اکثریت بھی حاصل ہو گئی ہے جو ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی نامزدگی کا تعین کریں گے۔ جو بائیڈن کہتے ہیں، اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ انتخابی مہم ڈونلڈ ٹرمپ کو رخصت کرے گی۔ صدر ٹرمپ نہ صرف ان مقابلوں کا بغور جائزہ لیتے رہے ہیں بلکہ ٹویٹر پر اس پر مسلسل تبصرہ بھی کرتے رہے ہیں۔ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ بائیڈن مقابلے میں دوبارہ واپس آئے ہیں اور اعتدال پسند پیٹ بوٹیجج اور ایمی کلوبشر نے مقابلے سے دستبردار ہو کر انہیں سنبھالا دیا ہے، جبکہ ٹرمپ نے ایلزبتھ وارن کو خود غرض کہا جو مقابلے سے دستبردار نہ ہو کر برنی سینڈرز کے لیے بگاڑ پیدا کر رہی ہیں۔
If Elizabeth Warren would have done what she probably should have done from their point of view, he would have won.
ٹرمپ کہتے ہیں اگر ایلزبتھ وارن نے وہ کیا ہوتا جو ان کے نقطہ نظر سے انہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ جیت جاتے۔ ٹھیک، وہ بہت سی ریاستوں میں جیت جاتے جن میں میساچوسٹس، غالباً ٹیکسس اور یقیناً منیسوٹا شامل ہیں۔ تھامس شوارٹز وانڈربلٹ یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینڈرز کے حامیوں کو واضح طور پر یہ بتانا کہ ان کے امیدوار کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تاکہ وہ نامزدگی حاصل نہ کر سکے ٹرمپ کی کلیدی حکمت عملی ہے۔
The Trump campaign will stoke that grievance because I think it hopes not that Bernie Sanders supporters necessarily will vote for Trump but that they'll stay home۔
ٹرمپ کی انتخابی مہم اس رنج کو اور ہوا دے گی کیونکہ میرا خیال ہے کہ اسے توقع ہے کہ برنی سینڈرز کے حامی ضروری نہیں کہ ٹرمپ کو ووٹ دیں مگر یہ کہ وہ گھر بیٹھ رہیں گے، وہ ووٹ دیں گے ہی نہیں، اور یہ کہ اگر ڈیموکریٹس کا ٹرمپ کے خلاف ووٹ دینے کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تو یہ صدر ٹرمپ کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ ڈیوڈ بارکر امریکن یونیورسٹی میں صدارتی سیاست کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم سے دو طرح کی حکمت عملی ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر ڈیموکریٹک نامزد امیدوار سینڈرز کی طرح کے ترقی پسند ہیں تو توجہ سوشلزم کے خطرات پر ہوگی۔
Whereas if Biden is the nominee, it's going to be significantly more personal and you already see that. The main line of attack
اور اگر بائیڈن امیدوار نامزد ہوتے ہیں تو اس کا دائرہ زیادہ تر ذاتیات ہوگی، اور آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر حملے بدعنوانی، یوکرین سے متعلقہ بدعنوانی اور بائیڈن کی ذہنی صلاحیت میں کمی کے بارے میں کیے جا رہے ہیں۔ نومبر کے انتخابات میں ٹرمپ چاہیں گے کہ ان کا مقابلہ خود ساختہ سوشلسٹ برنی سینڈر سے ہو، نہ کہ زیادہ معمول پسند اور اعتدال پسند بائیڈن سے، جنہیں بدھ کے روز مائیکل بلومبرگ کے دستبردار ہونے سے مزید حمایت حاصل ہوئی ہے، جنہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنا پیسہ بائیڈن کی انتخابی مہم میں صرف کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی سابق خاتون اول اور ڈیموکریٹ جماعت کی سابق صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے اس امکان کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ جو بائیڈن کے صدارتی امیدوار ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ بطور ان کے نائب صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ کل۔
بدھ کی شام نیو یارک میں ہلری نامی فلم کی سکریننگ سے پہلے ہلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ ان کی توجہ ڈیموکریٹ جماعت کے نامزد کی حمایت پر مرکوز ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہلری کلنٹن کا کہنا تھا،
We have rules and I'm really anxious for the rules to be followed because
ہمارے چند قواعد ہیں اور میں حقیقت میں ان قواعد پر عمل درآمد کی متمنی ہوں، کیونکہ ہمارا ایک ایسا امیدوار ہونا چاہیے جو جب کنونشن میں جائے تو وہاں سے مندوبین کی اکثریت حاصل کر کے نکلے اور ایک متحد ڈیموکریٹ جماعت ہو، اور میں اسی مقصد کے لیے کام کر رہی ہوں۔ جب رپورٹر نے پوچھا کیا آپ جو بائیڈن کے ساتھ بطور نائب دوڑ میں شامل ہوں گی، ہلری کا جواب تھا، او نہیں، میں نامزد امیدوار کی حمایت کروں گی۔ کلنٹن نامی فلم کی رونمائی ایک ایسے وقت پر ہوئی جب جو بائیڈن نے صرف ایک روز پہلے سپر ٹیوزڈے میں ہونے والی رائے دہی میں سینیٹر برنی سینڈرز پر معمولی سبقت حاصل کی ہے۔ ہلری کلنٹن نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ کسی روز ایک عورت امریکہ کی صدر منتخب ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ عجائب خانے، دنیا بھر میں عجیب و غریب اور نادر اشیاء کے نمونے ایک جگہ ایک مقام پر جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہاں امریکہ میں عجائب گھروں یا میوزیمز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ واشنگٹن ڈی سی ہی کو لیجیے، یہاں خلا سے لے کر امریکی تاریخ اور ابتدا تک گویا ہر موضوع پر آپ کو نہ صرف میوزیم بلکہ فن و ادب سے متعلق گیلریز بھی ملیں گی۔ نیشنل ایئر اینڈ اسپیس میوزیم اپنی طرز کا واحد میوزیم ہے۔
Good evening, ladies and gentlemen. I'm Jack Daly, director of the Smithsonian's National Air and Space Museum, and it's my pleasure to welcome you to a public
امریکہ کے عجائب گھروں میں خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر غیر معمولی اور دلچسپ اور عجیب چیز، خواہ اس کا تعلق کسی بھی موضوع، کسی بھی شعبے سے ہو، ایک مجموعے کی صورت میں نمائش کے لیے پیش کر دی جائے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ میوزیم کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، نمک کا، خوابگاہوں کا، پاپ کارن بنانے کی مشینوں کا، قالین صاف کرنے کی مشینوں کا، یا باجوں کا، مشرومز کا، گویا ہر چیز عجیب ہو سکتی ہے اور عجائب خانے کی زینت بن سکتی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایک میوزیم ایسا بھی ہے جس میں جاسوسی کے آلات رکھے گئے ہیں اور سپائے میوزیم کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک میوزیم میں امریکہ کے تمام صدور کی بیگمات کے گاؤن اور زیورات وغیرہ رکھے گئے ہیں اور یہ فرسٹ لیڈی گاؤن میوزیم کہلاتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ شمار کرنا چاہیں تو تعداد بے شمار ہے۔ انہیں میں منیسوٹا کے شہر منیپولس کا ایک غیر معمولی میوزیم ہے۔ اس کے بانی رابرٹ میکوئے کا انتقال مئی کے مہینے میں ہوا اور انہوں نے جو اشیاء جمع کی تھیں وہ دریائے مسیسیپی کے پار ایک عجائب خانے میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ میکوئے کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ایسی طبی اشیاء جمع کی تھیں جو بظاہر طبی دنیا میں جادو کی حیثیت رکھتی تھیں، مگر ان کی اصلیت کچھ اور تھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑے کمرے میں مختلف اوزار، آلات، ڈائل اور جلتی بجھتی روشنیاں جمع کر رکھی تھیں۔ یہ وہ اشیاء تھیں جن کی مشہوری طب کی دنیا میں تہلکہ مچانے والی اشیاء کے طور پر کی گئی اور جنہیں معمولی تکلیف سے لے کر کینسر تک کے علاج میں جادو اثر بتایا گیا تھا، اور بعض کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایسے آزاد دوبارہ لا سکتی ہیں جن سے کوئی انسان محروم ہوا ہو۔ ان اشیاء کی مشترکہ بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے دعوے پر پوری نہیں اتری، اور یہ ایک مکمل فراڈ، مکمل دھوکہ ثابت ہوا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ۔ باب میکوئے کبھی خود یہ اشیاء فروخت کرتے تھے، مگر انہیں ہمیشہ شک رہتا تھا کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے دھوکہ بازوں سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ان اشیاء کو جمع کیا، اور اب بھی ان کا جمع کردہ یہ سامان سینٹ پال منیسوٹا میں سائنس میوزیم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عطائی ڈاکٹروں کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا، عطائی علاج کا یہ میوزیم بھی اپنی طرز کا ایک ہی نمونہ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی وجہ سے ایویشن انڈسٹری اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، اور ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ مذہبی ٹوریزم تھی جو موجودہ صورتحال میں مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ پاکستان سے ایویشن انڈسٹری کو روزانہ کی بنیاد پر اربوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث اب تک 7,60,000 سے زائد مسافروں کی اسکریننگ کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے ملک کی ایویشن انڈسٹری شدید مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان سے عمرہ زائرین کی آمد پر پابندی کی وجہ سے سعودی عرب جانے والی کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، یا پھر انہیں دیگر پروازوں کے ساتھ ضم کیا گیا ہے، کیونکہ ان روٹس پر مسافروں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور زیادہ تر سعودی عرب میں ملازمتیں کرنے والے ہی ان جہازوں کے مسافر ہیں۔ اس کے ساتھ ایران اور چین جانے والی پروازیں بھی بند ہو چکی ہیں۔ ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے رانا غفور کہتے ہیں کہ اس وقت روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔
روزانہ کی بیس پہ جو پاکستان سے 12 سے 14 فلائٹیں جا رہی تھی جو ابھی کینسل ہیں، وہ کسی بھی تھرو کسی ایئر لائن کے جا رہی تھی، پی آئی تھی، سعودی ایئر لائن تھی، پاکستان کی چائناز کی فلائٹیں جو ابھی کینسل ہو گئی، تو وہ بھی تقریباً 31 مارچ دوبارہ دے دی ہے۔
دوسری جانب پاکستان میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ ملک میں اب تک 7,60,000 سے زائد مسافروں کی سکریننگ کی گئی ہے۔ تمام زمینی راستوں اور ہوائی اڈوں پر سکریننگ کی جا رہی ہے۔ این آئی ایچ کے سینئر سائنٹیفک آفیسر ڈاکٹر ممتاز علی خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ ہماری تیاری نہیں، جس قدر ہماری صلاحیت ہے اس کے مطابق مکمل کوشش کر رہے ہیں۔
پریپیئرنس لیول ہمارا وہ نہیں ہے جو اس کی پریونشن کے لیے ریکوائرڈ ہے، لیکن ایون دین ہمارے تقریباً تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس جو ہے پاکستان میں، وہاں پہ آئسولیشن وارڈس اور رومز مختص کیے گئے ہیں۔ وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہے ٹرینڈ ہے، نرسنگ اسٹاف اور پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے وہ انفیکشن پریونشن کنٹرول پہ فلی ٹرینڈ ہے، اور کچھ جگہوں پہ ہمارے پاس جو کوارنٹائن کی فیسلٹیز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں۔ سو یہ کہنا کہ ہم ریڈی نہیں ہیں یہ غلط ہے۔ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس وقت ہم فل سوئنگ پہ لگے ہوئے ہیں، تیاری بھی کر رہے ہیں اور کیسز جو ہمارے پاس تھوڑے بہت ہیں ان کو مینیج بھی کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر ممتاز کا کہنا تھا کہ چین سے جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ چین میں 14 دن مکمل طور پر قرنطینہ میں رہ کر آ رہے ہیں، تاہم اسلام آباد میں صورتحال زیادہ خراب ہونے سے نمٹنے کے لیے 300 کمروں کا قرنطینہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا کے لیے کیے جانے والے 250 سے زائد ٹیسٹ میں سے اب تک کرونا کے 5 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جنہیں الگ رکھ کر علاج کیا جا رہا ہے۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سمجھ، جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بھی خبر دی کہ کراچی کے علاقے ریزویہ سوسائٹی میں رہائشی عمارت گرنے سے کم از کم 5 افراد ہلاک جبکہ 2 درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبہ سندھ میں عمارت گرنے اور اس سے ہلاکتوں کا یہ 1 مہینے میں یہ 3را بڑا واقعہ ہے۔ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور ان کی کیا وجہ ہے، یہ پوچھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کراچی سے سندھ سے۔ کراچی میں ہمارے نمائندے ہیں محمد ثاقب، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی ثاقب، بتائیے گا کہ یہ مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں اور کراچی میں یہ حادثہ ہوا ہے۔
جی بہت شکریہ خالد صاحب، یہ بالکل، یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 11 ہو چکی ہے جبکہ 30 سے زائد زخمی ہیں، اور ان ہلاکتوں کی جو حکام کا کہنا ہے کہ ان یہ جو عمارت گری ہے، اس کی ایک عمارت گرنے کے بعد جو اس کا ملبہ ہے وہ دوسری 2 عمارتوں پر بھی گرا ہے، جس سے تقریباً تو 3 عمارتیں، تو ایک عمارت مکمل طور پر گر چکی ہے جبکہ 2 مزید عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو اس طرح 3 عمارتوں میں موجود جو گھر ہیں، جو اہل خانہ ہیں، وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اب تک 11 افراد کی جو ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 30 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک صوبہ سندھ میں ہی 1 مہینے کے اندر یہ 3را بڑا واقعہ ہے۔ 2 واقعات کراچی میں ہوئے جبکہ 1 واقعہ اس سے پہلے سکھر میں ہو چکا ہے۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو بلڈنگ کوڈ ہیں ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جس کے باعث جو ہے ये जो इमारतें हैं वो उनकी जो बुनियादें होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं और सिर्फ 40 गज पर मुहित ये बिल्डिंग थी जो कि गिरी है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर भी पांचवा फ्लोर बन चुका था, छठे फ्लोर की तैयारी की जा रही थी इस दौरान ये हादसा हुआ है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग कोड की जो खिलाफवर्जी की जाती है और इस पर कोई अमल दरामद नहीं होता जिसकी वजह से ये हादसा आए रोज आम होते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 300 से ज्यादा इमारतों को मखदूश तो करार दे रखा है लेकिन उसमें अब भी बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर लोग रिहायश पजीर हैं और उनका ये कहना है चूंकि उनके पास रहने के लिए कोई मुतबादल जगह नहीं है जिसकी वजह से ऐसे हादसा आमतौर पर हमें नजर आते हैं। जहाँ तक कवानीन तो मौजूद है लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है जिसकी वजह से ऐसे हादसा कराची, सक्खर, लारकाना, हैदराबाद में बहुत ज्यादा आम होते हैं और इस बारे में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों की जानें ज़ाया हो जाती हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो कवानीन है उनका इख्तलाफ सही तरह नहीं होता है। हमारी बात हुई जो शहरी उमूर के माहिर हैं, अर्बन प्लानर्स हैं, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि एक तो हम जो इमारतें शहर में तामीर की जा रही हैं उनकी बुनियादें मुस्तहकम नहीं होती हैं, उनमें जो सामान मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो आमतौर पर नाकस होता है और इसके अलावा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कि सूबे भर में जिम्मेदार है इन तमाम इमारतों की इंस्पेक्शन की, वहां पर इंस्पेक्शन की बहुत कमी है और अगर इंस्पेक्शन मौजूद है तो मुबैना करप्शन की बुनियाद पर ऐसी इमारतें तामीर करने की इजाजत दे दी जाती है जिसकी वजह से ऐसे हादसा होते हैं।
आपने बताया कि 11 अफराद टोटल हलाक हो चुके हैं।
जी बिल्कुल, अब तक 11 अफराद हलाक हो चुके हैं, 30 जख्मी हैं, इनमें भी खवातीन की तादाद ज्यादा है जबकि मर्द हसाब भी मौजूद हैं, बच्चे भी शामिल हैं इन हलाकतों में और हुकाम का ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हुकाम की जानिब से कि इन हलाकतों की तादाद मजीद बढ़ भी सकती है। सबसे अहम बात बदकिस्मती तो यह है कि एक तो इमारत गिरी और उसके बाद हमारे पास जो रेस्क्यू का जो निज़ाम है वो भी इंतहाई कमजोर है जिसकी वजह से लोगों को निकालने में इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुंजान आबादी है और गलियां बहुत छोटी हैं जिसकी वजह से जो मशीनरी है वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। एक तो मशीनरी की तादाद में कमी है और मशीनरी के साथ साथ जो रजाकार हैं उनकी पेशा वराना तरबियत का भुगतान भी नजर आ रहा है जिसकी वजह से ये तमाम हाल इस वक्त रखते हैं। इस वक्त रेस्क्यू के लिए भी पाकिस्तान आर्मी के दस्तों को भी तलब किया गया है ताकि वो जल्द से जल्द अगर कोई लोग मौजूद हैं बिल्डिंग के अंदर तो उनको फौरी तौर पर निकाल सकें, उनको जख्मी हालत में है तो उनको तिबी इमदाद फराहम की जा सके लेकिन सूरत हाल काफी इस वक्त भी खराब है।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब आपका। तो ये हमारे नुमाइंदे थे कराची में मोहम्मद साकिब जो बता रहे थे कि रिजविया सोसाइटी में रिहायशी इमारत गिरने से कम अज़ कम 11 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। दिल्ली अकलियती कमीशन के एक वफद ने शिमाल मशरक़ी दिल्ली के फसाद ज़दा इलाकों का दौरा करने के बाद कहा है कि ये फसाद मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है और इसको अंजाम देने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। इस बारे में हमारे नुमाइंदे सुहेल अंजुम ने ये रिपोर्ट हमें भेजी है।
दिल्ली अकलियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान की क़यादत में कमीशन के एक वफद ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहां का जायज़ा लेने के साथ साथ लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह फसाद एक तरफा था और मुनज़्ज़म साजिश के तहत अंजाम दिया गया। मुतासरीन ने वफद को बताया कि हमलावर बाहर के लोग थे, मकामी लोगों ने मुसलमानों की दुकानों और मकानों की निशानदेही की और इस तरह उन्होंने चुन चुन कर मुसलमानों और उनकी इमलाक को निशाना बनाया। यह सब कुछ मकामी रहायशियों की मदद के बगैर नहीं था। डॉक्टर खान ने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए कहा कि हमारे पास इसका सबूत है कि
तकरीबन 2000 लोग बाहर से आए थे, दिल्ली से बाहर से आए थे या कहीं और से आए थे लेकिन बाहर से आए थे वो और उस इलाके में आकर के वो तकरीबन 24 घंटे तक मुस्तकिल रहे। दो स्कूलों को, एक राजधानी स्कूल है और एक DPR गवर्नमेंट स्कूल है आस पास है शिव विहार में, उसको उन्होंने कब्जा किया 24 घंटे तक और वहीं से उन्होंने जाके हमले करते थे, वापस आते थे और वहां पे उन्होंने काफी ताकतवर किस्म की जो है एक जो गुलेल बहुत ही मोटी किस्म की गुलेल जो है लोहे की वो वहां पर नस्ब की उसके छत के ऊपर वहां से वो लोग पेट्रोल पंप वगैरह फिरा करते थे बाहर।
انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 24 اور 25 فروری کو وہاں پولیس بہت کم تعداد میں موجود تھی. اس نے متاثرین کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ اس کے برعکس فسادیوں کو املاک کو نظر آتش کرنے, مکانات تباہ کرنے اور یہاں تک کہ دھماکے کرنے تک کی اجازت دے دی تھی. دو روز کے بعد ہی جا کر پولیس نے کوئی سرگرمی دکھائی. اس طرح 26 فروری کو تشدد کی شدت کم ہوئی. کمیشن کے چیئرمین نے مزید کہا کہ اس فساد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. بھجن پورہ علاقے میں جہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ آبادی ہے, مسلمانوں کی دکانیں لوٹی اور جلائی گئیں جبکہ ہندوؤں کی دکانوں کو چھوا نہیں گیا. کمیشن کے مطابق دہلی حکومت نے متاثرین کی امداد کے لیے جس رقم کا اعلان کیا ہے وہ ناکافی ہے. نقصان کے اعتبار سے معاوضہ دیا جانا چاہیے. پولیس نے فسادات کے سلسلے میں اب تک 250 سے زائد ایف آئی آر درج کی ہیں اور 1000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا یا حراست میں لیا ہے. دریاسنا جمعرات کے روز بھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں دہلی فسادات کا معاملہ اٹھایا گیا اور بحث کرانے کا مطالبہ کیا گیا لیکن بحث کی اجازت نہیں دی گئی. لوک سبھا میں کانگریس کے اراکین نے جم کر ہنگامہ کیا جس کی وجہ سے اسپیکر نے 7 اراکین کو اجلاس کی بقیہ مدت تک کے لیے معطل کر دیا. کانگریس نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو ایک اتحادی حکومت کی تشکیل کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. انہوں نے پیر کے روز ہونے والے انتخابات میں سابق چیف آف اسٹاف بینی گانٹس کو شکست دی تھی. ایک سال کے اندر ملک میں یہ تیسرے انتخابات ہیں. یروشلم سے وائس آف امریکہ کے لیے لنڈا گریٹسٹائن کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں طویل ترین مدت کے لیے وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دینے والے نیتن یاہو کو اتحادی حکومت کی تشکیل کے لیے 3 سیٹوں کی ضرورت ہے. رپورٹ اسد حسن کی زبانی.
ایسے میں جب اسرائیل میں ووٹوں کی گنتی تقریباً مکمل ہو چکی ہے, ابتدائی جائزوں کے مطابق نیتن یاہو کی پارٹی کو اسرائیل کی 120 سیٹوں پر مشتمل پارلیمنٹ میں 60 نشستوں پر سبقت حاصل ہے, لیکن حتمی نتائج منظر تبدیل کر سکتے ہیں. کئی حوالوں سے ان انتخابات کے نتائج بھی اس سال کے گزشتہ 2 انتخابات کی طرح کے ہیں جس میں کسی بھی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہو سکی. نیتن یاہو کی پارٹی نے اس مرحلے میں بہرحال بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ صدر روون ریولن حکومت تشکیل دینے کے لیے پہلی پیشکش ان کو ہی کریں گے. نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ انہیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے باوجود کہ ان پر بدعنوانی کے الزامات کے ساتھ 3 فرد جرم عائد ہو چکی ہیں اور ان کے خلاف عدالتی کاروائی 17 مارچ سے شروع ہو رہی ہے. نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی عوام نے وزارت عظمیٰ کے لیے انہیں کسی بھی دوسرے وزیراعظم کے مقابلے میں تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ ڈالے ہیں اور ان کے بقول یہ ناک آؤٹ تھا. نیتن یاہو نے اپنے مخالف بینی گینٹس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ انتخابی نتائج کو اس قانون کو آگے بڑھانے پر زور دیتے ہوئے نقصان پہنچا رہی ہیں جو کسی بھی وزیراعظم کے لیے مقدمے کا سامنا کرنے کے دوران ذمہ داریاں ادا کرنے کو غیر قانونی بنانے کا متقاضی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا قانون فی الفور منظور ہونے کی توقع نہیں ہے جو اس وقت وزیراعظم پر اثر انداز ہو سکے. اسرائیل کے ایک صحافی احمد اسائل کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو جیت چکے ہیں لیکن ایک طویل راستہ ان کے سامنے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاری فتح نہیں ہے, یہ ایسی بڑی فتح نہیں ہے جیسا کہ وہ بیان کر رہے ہیں. یہ انتخابات ان کو خودکار انداز میں ایسی مضبوط حکومت فراہم نہیں کرتے جو ملک کے اندر اس سیاسی تعطل کا خاتمہ کر سکے جو ایک سال سے جاری ہے. نیتن یاہو سینٹر لیفٹ بلاک کے کم از کم 3 اراکین کو اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں تاکہ حکومت تشکیل دے سکیں. ہیبریو یونیورسٹی میں سیاسیات کی پروفیسر گائل تیلشیر کا کہنا ہے کہ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا اگرچہ لیکود پارٹی ان منحرفین کو ساتھ ملانے کی سخت کوششیں کر رہی ہے, لیکن یہ انتخابات چونکہ بہت زیادہ نظریات پر مبنی تھے میں ان جماعتوں میں سے کسی کو منحرف ہوتے ہوئے نہیں دیکھتی اور میرا نہیں خیال کہ لیکود پارٹی اتحاد تشکیل دے کر 61 سیٹیں حاصل کر لے گی. اسرائیل کے انتخابات کے ابتدائی نتائج کو دیکھتے ہوئے ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بنجمن نیتن یاہو کی لیکود پارٹی گینٹس کی بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت تشکیل دے, لیکن انتخابی مہم میں جس طرح ایک دوسرے پر الزام عائد کیے گئے ہیں ایسا ہونا بھی مشکل لگ رہا ہے. اس لمحے اسرائیل کے عوام بھی ابھی وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ ایک سال پہلے سیاسی بحران شروع ہونے سے پہلے کھڑے تھے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
توقع کے مطابق امریکی سینیٹ کرونا وائرس سے عہدہ برا ہونے کے لیے آج 8.3 ارب ڈالرز کے ہنگامی اخراجات کا بل منظور کرے گی جس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دستخط کرنے ہیں. تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
امریکہ کے ایوان نمائندگان نے کل بدھ کے روز اس اقدام کی منظوری دی تھی. ہنگامی نوعیت کی یہ فنڈنگ ایک ایسے وقت میں عمل میں آ رہی ہے جب امریکہ نے کرونا وائرس کے نتیجے میں 11ویں ہلاکت کی اطلاع دی ہے جو امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سیکرامنٹو کے نزدیک ہوئی ہے. اس موت کے بعد گورنر گیوین نیوسن نے وائرس کے امکانی پھیلاؤ کی وجہ سے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے. اس سے پہلے 10ویں شخص کی موت ریاست واشنگٹن میں ہوئی تھی. امریکہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی 11 اموات میں سے 10 ریاست واشنگٹن میں ہوئی ہیں. وہاں کنگ کاؤنٹی کے پبلک ہیلتھ آفیسر جیف نے بتایا,
We understand again how stressful this is. This is a very uncertain time. There's a lot that we don't know. There's a lot that we don't understand about this new virus, about how it's moving, the spectrum of illness.
وہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کس قدر پریشان کن صورتحال ہے. بہت کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اس نئے وائرس کے بارے میں بہت سی چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے, یعنی یہ کہ یہ کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے, اس کے نتیجے میں ہونے والی بیماری کا پھیلاؤ کیا ہے, اور یہ کہ یہ کس طرح ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اپنی کمیونٹی اور ان کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کی سلامتی اور صحت کو یقینی بنانے کے لیے اور رہنمائی کے لیے ہم اپنی بہترین کوششیں کر رہے ہیں.
And of our healthcare workers that are caring for our community members.
یہ الفاظ تھے ریاست واشنگٹن کے صحت سے متعلق ایک عہدیدار کے. واشنگٹن میں وائرس کا شکار ہونے والے بیشتر افراد معمر تھے اور نرسنگ ہومز میں رہتے تھے. صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ معمر افراد کو خاص طور سے وائرس کا شکار ہونے کا خطرہ ہے. واشنگٹن اور فلوریڈا نے بھی اس وائرس کی وجہ سے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک غیر منافع بخش ادارے فریڈم ہاؤس نے دنیا بھر میں آزادی اور جمہوریت کی صورتحال سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے. 14 برسوں سے جو روزانہ تسلسل سے دیکھے جا رہے ہیں اب بھی جاری ہیں. ایک نتائج بہت حوصلہ شکن ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے ارش عرب آسادی کی رپورٹ کے مطابق فریڈم ہاؤس کی رپورٹ باور کراتی ہے کہ شخصی آزادیاں اور جمہوری نظام حملوں کی زد میں ہیں. تفصیلات اسد حسن کی زبانی.
فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق جمہوریت اور شخصی آزادیوں کو دنیا بھر میں ابتری کا سامنا ہے. ہانگ کانگ میں چینی کنٹرول کے خلاف ہونے والے مظاہرین کی پکڑ دھکڑ سے لے کر ایران میں حکومت کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین پر طاقت کے استعمال تک رپورٹیں ظاہر کرتی ہیں کہ مختلف جگہوں پر حکومتیں کس طرح اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے وحشیانہ طاقت کا استعمال کرتی ہیں. سارا ریپو کی فریڈم ہاؤس میں ریسرچ اینڈ انالیسس کے شعبے کی نائب صدر ہیں.
Democracy is in trouble. This year we've seen an assault.
وہ کہہ رہی ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے. اس سال ہم نے مساوی حقوق اور کمزور طبقوں کے حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کے خلاف حملے دیکھے ہیں, جمہوری حکومتوں میں بھی اور ظالم حکومتوں میں بھی. ان سب چیزوں کی وجہ سے عالمی سطح پر جمہوری حقوق میں مسلسل 14ویں سال سے ابتری آ رہی ہے. سارا ریپوکی کہتی ہیں کہ دنیا میں اب پہلے سے زیادہ ایسی حکومتیں ہیں جو مذہبی اور نسلی اقلیتی گروپوں کو ہدف بناتی ہیں.
There is definitely a real trend of countries scapegoating.
وہ کہہ رہی ہیں کہ بلا شبہ اب یہ کئی ملکوں میں باقاعدہ رجحان بن گیا ہے کہ اقلیتوں کو قربانی کا بکرا بنایا جائے اور اقلیتوں پر نئے طریقے آزمائے جائیں, پھر وہ اس کا مزید وسیع سطح پر استعمال کرتے ہیں. ریپوکی کا کہنا ہے کہ چین جیسی جابر معاشروں میں حکومتیں پہلے چھوٹے پیمانے پر اقلیتوں کی نگرانی کرتی ہیں اور پھر پورے ملک میں اس کا اطلاق کر دیتی ہیں, لیکن ان کے بقول اس کے باوجود ہانگ کانگ میں آزادیوں کے لیے جد و جہد کے لیے زیادہ عزم ظاہر ہوا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہانگ کانگ میں مظاہروں سے یہ واضح ہے کہ وہاں پر لوگ جمہوریت کو اسی طرح اہم سمجھتے ہیں جیسے کہ دنیا کے کئی دیگر ملکوں میں. ہانگ کانگ میں تحریک غیر معمولی حد تک اہم ہے اور اس کی حمایت کی جانی چاہیے تاکہ چینی حکومت کو ہوش آئے اور وہ سمجھ سکے کہ وہاں لوگ کیا چاہتے ہیں. سارا مزید کہتی ہیں کہ بعض ملکوں میں شخصی آزادیوں اور جمہوریت کے اعتبار سے پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ سوڈان اس سال کی رپورٹ میں سب سے روشن پہلو ہے۔ وہاں ایک مقبول تحریک ایسے صدر کو اقتدار سے نکال باہر کرنے کے اہل ہوئی جو 30 سال سے طاقت میں تھے، اور انہیں نسل کشی کا قصوروار قرار دیا گیا۔ یہ ایک جاندار کہانی ہے۔ ریپوکی کہتی ہیں کہ اس سے امیدیں بندھی ہیں کہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ فریڈم ہاؤس کی سالانہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ممالک جن میں صورتحال خراب رہی ان ملکوں سے کہیں زیادہ ہیں جہاں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اسپین میں کچھ عرصہ پہلے تک آگ بچھانے کے مراکز کے پاس اپنی ٹیموں کی صحت کی نگرانی کا کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن حال ہی میں ایک فائر فائٹر نے ایسا طریقہ متعارف کروایا ہے جس سے آگ بجھانے والا عملہ محفوظ رہ سکتا ہے، اور شاید ترقی پذیر ممالک بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں نیلوفر مغل کی ایک رپورٹ۔
چاہے آگ کی ایمرجنسی ہو یا اس جیسی صورتحال، آگ بجھانے والا عملہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک ایسا کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا کہ اگر فائر فائٹرز آگ کے شعلوں میں پھنس جائیں تو انہیں کیسے بچایا جائے، لیکن اب یہ مصنوعی ذہانت کے ایک نظام کی بدولت ممکن ہو گیا ہے، جسے فائر فائٹر وان ہریرا نے متعارف کرایا ہے۔
ہم نے دیکھا اور اس بارے میں زیادہ دھیان دیا کہ ہم زہریلے عناصر کے ساتھ نمٹ رہے ہیں جنہیں شناخت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دھوئیں اور کاربن مونوکسائڈ کا پتہ لگانے سے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
ان فائر فائٹرز نے مصنوعی ذہانت کے جس آلے کا تجربہ کیا وہ ایک نئے ہسپانوی ادارے پرومیتو نے بنایا ہے۔ انہوں نے موبائل فون جیسے آلات میں ایسے سینسرز لگائے ہیں جو صورتحال کو دور واقع کمانڈ سینٹر بھیج دیتے ہیں۔
ہم اپنے کنٹرول سینٹر میں سبز، پیلے اور سرخ رنگوں کا سلسلہ دیکھیں گے، جس سے معلوم ہوگا کہ ہر فائر فائٹر کس صورتحال میں ہے اور کس قسم کے حالات سے گزر رہا ہے۔
اس منصوبے کے لیے رقم اس وقت فراہم ہوئی جب پرومیتو نے 2019 میں IBM کے مقابلے میں $2 لاکھ کا بڑا انعام حاصل کیا۔
ان کی 5 افراد پر مشتمل ٹیم میں نہ صرف ایک فائر فائٹر شامل تھا جو جنگل کی آگ اور ضروری ساز و سامان کے بارے میں جانتا تھا، بلکہ ایک نرس بھی تھی جو اسپین میں فائر فائٹرز کو درپیش جنگل کے آگ کے مسئلے کو سمجھتی تھی۔ ان کے علاوہ IT کے 3 ماہرین شامل تھے، لہٰذا وہ یہ سمجھنے میں کامیاب رہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے جو حقیقت میں تبدیلی لے آئے۔
پرومیتو کی 5 رکنی رضاکار ٹیم نے 165 سے زیادہ ممالک کے حریفوں کو شکست دی۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ انہوں نے آگ سے مقابلہ کرنے والوں کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کا سوچا۔ آراش عرب اسادی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
اور اب کچھ بات ہو جائے کرکٹ کے شائقین کے لیے۔ PSL ٹورنامنٹ آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان آج ایک میچ کھیلا جانا تھا راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں، جو بارش کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان۔ ضیاء، بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے؟
دیکھیے، PSL کا یہ آج 18واں میچ تھا جو کہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہونا تھا، اور آج کا جو میچ ہے یہ کوئٹہ گلیڈیٹر اور پشاور زلمی کے درمیان تھا، لیکن چونکہ بارش ہو رہی ہے تو بارش کے بعد ابھی تک ٹاس ہی نہیں ہو سکا، اور جو ICC کے وضع کردہ رولز ہیں تو چونکہ انہیں کے تحت یہ PSL کا میچ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر اور دیکھا جائے گا، اگر بارش نہیں رکتی تو بھی اس میچ کو جو ہے وہ ڈرا کر دیا جائے گا، پھر امپائر فیصلہ کریں گے کہ میچ کسی اور دن ہوگا یا دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ پاکستان میں حالیہ بارشیں جو ہے وہ محکمہ موسمیات نے بتائی ہیں جو کہ 4 مارچ سے 7 مارچ تک جو ہے وقفے وقفے سے جاری رہیں گی, جس کے باعث جو آج کا میچ جو ہے راولپنڈی کا متاثر ہوا ہے. کل لاہور میں میچ ہے, اگر بارش ہوتی ہے تو کل لاہور والا میچ بھی متاثر ہو سکتا ہے.
تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت پوائنٹس ٹیبل پہ کیا پوزیشن ہے ٹیموں کی؟
دیکھیے پوائنٹس ٹیبل پہ جو ملتان سلطان سب سے سر فہرست ہے, ان کے 8 پوائنٹس ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹر ہے جن کے 6 پوائنٹس ہیں. اس کے بعد اسلام آباد یونائٹیڈ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پشاور زلمی ہے, سب سے آخر میں لاہور قلندر ہیں. کیونکہ لاہور قلندر ابھی تک 5 میچ کھیل چکی ہے اور 5 میں سے وہ صرف 1 میچ انہوں نے جیتا ہے, باقی جو 4 میچ ہیں وہ ہارے ہیں. نہ صرف ہارے ہیں بلکہ بری طرح سے ہارے ہیں, جس کے باعث جو لاہور قلندر کے جو شائقین ہیں وہ خاصے مایوس ہیں. لیکن جو ملتان سلطان کے جو شائقین ہیں وہ خاصے پرجوش ہیں, اور ہم نے وہ ملتان اسٹیڈیم کے میچز میں بھی دیکھا تھا کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کراچی لاہور اور پنڈی کے اسٹیڈیم نہیں بھرے, لیکن جو ملتان سلطان کے میچ ہوتے تھے جہاں پر بھی اور خاص طور پہ ملتان میں, تو وہاں کے جو اسٹیڈیم تھا وہ بالکل فل ہو جاتا تھا تماشائیوں سے.
ٹھیک ہے, ہم آپ سے بعد میں بھی اس بارے میں پوچھتے رہیں گے. بہت شکریہ ضیاء ہمارے ساتھ رہنے کا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
سن 1965 میں امریکی ریاست الاباما کے تاریخی شہر سیلما میں ووٹ کے حق کے لیے پرامن مارچ کرنے والے ہزاروں مظاہرین کو ریاست کی پولیس نے شہر میں پرتشدد نشانہ بنایا. بلڈی سنڈے یا خونی اتوار کا یہ واقعہ مارٹن لوتھر کنگ کی قیادت میں سیلما شہر سے مونٹگومری تک اس سے کہیں بڑے مارچز کا پیش خیمہ ثابت ہوا, جن کا نتیجہ 1965 میں ووٹنگ رائٹس ایکٹ کی صورت میں نکلا. یہ ایکٹ سول رائٹس کی مہم کی بڑی کامیابی تھی, جس کے تحت افریقن امریکنز کو ووٹ ڈالنے کا حقوق مل گئے. تاہم ایسے میں جب امریکہ میں صدارتی الیکشن کا پرائمریز کا مرحلہ جاری ہے, بلڈی سنڈے کی اپنی اینیورسری کے لیے سیلما میں اکٹھے ہونے والوں کے مطابق ووٹنگ رائٹس کے حق کی لڑائی ابھی بھی جاری ہے. اس بارے میں عائشہ خالد کی ایک رپورٹ.
برینڈا میک کیری کے لیے اتوار کے روز ایڈمنڈ پیٹس برج کو پار کرنا ایک ایسے سفر کا اگلا مرحلہ تھا جس میں انہوں نے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو 1963 میں خطاب کرتے دیکھا تھا.
میں ڈی سی میں تھی جب انہوں نے آئی ہیو اے ڈریم سپیچ دی تھی. مجھے یہ کرنا تھا اور میں نے کر دیا. ہاں یہ بہت اہم ہے.
وہ کہتی ہیں اہم اس لیے کیونکہ 1965 میں اس پل پر ووٹ کے حق کے لیے لڑنے والے ایکٹیوسٹ جس مشن کے لیے جدوجہد کر رہے تھے وہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا.
لوگوں کو دبایا جا رہا ہے, انہیں ووٹنگ رجسٹریشن سے ہٹایا جا رہا ہے. یہ درست نہیں ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے.
وہ جگہ جہاں آپ جا کر ووٹ ڈالنے کے لیے خود کو رجسٹر کر سکتے تھے وہ بند کر دی گئی ہیں.
جب انہوں نے بلڈی سنڈے یا خونی اتوار کو سلما سے منٹگمری تک مارچ کیا تھا تو باب سمتھ نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ 55 سال بعد بھی مارچ کر رہے ہوں گے.
ووٹنگ فری ہے لیکن آپ کو ایک کاغذ دکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں اور کہاں پیدا ہوئے ہیں. ہم سینئر سٹیزنز کی اکثریت کے پاس شناختی کارڈ نہیں, ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ ہم پیدا کہاں ہوئے تھے. ہماری جائے پیدائش کا کوئی ریکارڈ نہیں کیونکہ ہم گھر پر پیدا ہوئے تھے.
چند سال پہلے انہوں نے مجھے ووٹنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی اور میں یہاں ڈیلس کاؤنٹی میں ریاستی سینیٹر تھا. میں وہاں گیا اور میرا نام وہاں سے غائب ہو چکا تھا. انہوں نے کہا آپ نے ووٹ نہیں ڈالا ہوگا, اور میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میں نے ووٹ ڈالا تھا کیونکہ میں نے خود کے لیے ووٹ ڈالا تھا.
ریٹائرڈ الاباما اسٹیٹ سینیٹر ہینک سینڈرز نے بھی 1965 میں مارچ میں حصہ لیا تھا. آج سالانہ سلما برج کراسنگ جوبلی کے منتظم کے طور پر انہیں امید ہے کہ اس سے موجودہ دور میں ووٹنگ رائٹس کے مسائل کے بارے میں آگہی پیدا ہوگی.
جن لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ان کی اکثریت ووٹ نہیں ڈالتی.
यही एक बड़ी वजह थी कि 55 बरस कबल होने वाले सलमा मार्च के रहनुमाओं में से एक ने पुल पर आकर सबको हैरान करने का फैसला किया। पैंक्रियाटिक कैंसर से निबर्दाजमा कांग्रेसमैन जॉन लुइस अपनी बीमारी से लागर तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका पैगाम इंतहाई जानदार था।
हमें बाहर निकलना और वोट डालना है, ऐसे जैसे पहले कभी नहीं हुआ।
9 साला डेरिल वॉकर के लिए ये मौका सिर्फ तारीख का एक सबक नहीं।
मैंने पुल पर मार्च किया और यहाँ जो बाइडेन और माइक ब्लूमबर्ग जैसे उम्मीदवारों को देखकर मजा आया।
अगरचे डेरिल की उम्र वोट डालने की नहीं, लेकिन वो शहरी हकूक के लिए लड़ने वालों के नक्शे कदम पर चलकर उनके मिशन को आगे ले जाने का अज़्म रखते हैं।
मैं अपनी कम्युनिटी और मुश्किल का शिकार इलाकों की मदद करने के लिए एक रोज सदर बनना चाहूँगा।
वो जद्दोजहद जो डेरिल खुद देख रहे हैं, ब्लडी संडे से लेकर आज तक सलमा की आबादी में बड़ी कमी वाकई हुई है और बाकी की आबादी का 40% गुर्बत की जिंदगी।
इसके साथ ही आज के इस शो का वक्त खत्म होता है। खालिद हमीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।